بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 16 اگست 2015. آج حسب معمول درس قرآن ہوگا. البقرہ 38 سے آج کا درس ہے. قل نہ بتوب نہ جمیا, ہم نے کہا یعنی اللہ تعالی نے فرمایا آدم ہوا اور ابلیس سے کہ تم سب لوگ اترو یہاں سے, زمین میں آ کر بسو, یعنی جنت سے اترو. یہ بات حدیث سے واضح نہیں ہے کہ جنت جو بنائی گئی تھی آدم کے لیے وہ کہاں تھی. بائبل میں لگتا یہ ہے کہ وہ جنت اللہ تعالی نے عدن میں بنائی تھی. آپ جانتے ہیں عدن ایک چھوٹا سا ملک ہے, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت کہاں تھی. تو اس پر غور کرتے ہوئے سمجھ آتا ہے کہ آدم کو جب پیدا کیا گیا تو پہلے ان کو بسایا گیا جنت میں, ایک شرط کے ساتھ کہ وہ فلاں درخت کے پاس نہ جائیں گے. تو میں سوچتا ہوں کہ پیدائش کے بعد پہلے آدم کو ٹیسٹ سے گزرے بغیر ان کو جنت لانے کا موقع دیا گیا تھا, لیکن ٹیسٹ میں پورے نہیں اترے. آدم اور ہوا دونوں ٹیسٹ میں پورے نہیں اترے کیونکہ انہوں نے ایک جو حکم دیا گیا تھا اسے خراب کیا. تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پر فرمایا وہ یہ کہ ان کو ایک ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا, ایک ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا, اس ٹیسٹ میں جو کوالیفائی کرے گا اس کے لیے جنت ہوگی. اب ہم سب لوگ اسی دور میں ہیں, یہ زمین ہمارے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. اب ہم جنت کی طرف اگر لوٹیں گے تو اس وقت جب کہ ہم جنت کے لیے کوالیفائی کریں, ورنہ جنت ہمارے لیے نہیں ہے. اب ہم سب لوگ کا جنت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, تو ہم سب لوگ جنت کی, ہم سب لوگ آدم کی اولاد ہیں. تو کیا ہم سب لوگ جنت سے نکالے ہوئے لوگ ہیں, اب دوبارہ واپسی جنت کی طرف اس کے لیے جو اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ جنت میں داخلے کے لیے کمپٹنٹ ہے, کوالیفائڈ ہے. پھر جب آئیں گے تمہارے پاس میرے پیغمبر ہدایت لے کے, ہدایت لے کر کے, اس کو اب جو نظام بنایا گیا اس زمین پر, یہاں پر پیغمبر آئیں اللہ کی رہنمائی لے کر. اور آپ جانتے ہیں کہ آدم کے پاس سے مسلسل یہ ہو رہا ہے. حدیث کے مطابق 124,000 پیغمبر آ چکے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے. یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اللہ کی طرف سے ایک رہنما آتا رہے گا, وہ آتا رہا, جو جنہوں نے ان کو مانا وہ ٹیسٹ میں پورے اترے, جنہوں نے نہیں مانا وہ ٹیسٹ میں پورے نہیں اترے. اب ایک محفوظ کتاب ہے اللہ کی قرآن, وہ پیغمبر کی قائم مقام ہے. اب زندہ باغبر نہیں آئے گا ہمارے لیے، لیکن ایک کتاب محفوظ کر دی گئی، اسی کتاب سے ہمیں ہدایت دیتے رہنا.
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے. یہاں ہدایت سے براد یہی ہے، یعنی اس سے پہلے تو پیغمبر ہوتے تھے، اس سے براد اب اس سے براد جو ہے یہ قرآن ہے، اس کی شرح کے طور پر حدیث. اب جو دور چل رہا ہے اس دور میں دیکھا جائے گا اللہ کے نظام کے تحت کہ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے. یعنی اب جو ہدایت ہے محفوظ شکل میں قرآن ہے، یہ کہاں سے ہوگا کہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ قرآن کی پیروی کون کرتا ہے. جو پیروی کرے گا اس کے جنت ہے، جو نہیں پیروی کرے گا اس کے جنت نہیں ہے. یہاں پہ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ قرآن کا لفظ جب بڑا آتا ہے تو اس میں قرآن اور سنت دونوں شامل رہتے ہیں، یعنی کہ صرف قرآن. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے وہ بالکل خود ساختہ مذہب کھڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا مذہب نہیں ہے، یہ خود ساختہ مذہب ہے.
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا،
اور جو لوگ انکار کریں اور ہماری نشانیوں کو نہ مانیں،
اولئک اصحاب النار،
وہ آگ والے لوگ ہیں، ان کو آگ میں جگہ ملے گی.
ہم فیہا خالدون،
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے کہ یہ جو لمٹڈ پیریڈ ہمارا ہے اس زمین پر، زمین جو ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، اس میں ہم ایک لمٹڈ پیریڈ کے رہتے ہیں. تو اس کے بعد جو دور آئے گا، یعنی یہاں پر دور ختم نہیں ہوگا، یعنی موت ہمارے دور کو ختم نہیں کرتی، وہ صرف اگلے دور میں داخل ہوتی ہے. تو وہ دور گویا ہمارے زندگی کا تیسرا دور ہوگا اور وہ ابدی ہوگا. پہلا دور وہ مختصر دور ہے جب کہ آدم رہا ہوا آری جنت میں بسائے گئے، ایک دور وہ تھا. تو اب دوسرا دور یہ ہے جو اس زمین پر گزر رہا ہے. یہ دونوں دور لمٹڈ تھے، لیکن جو تیسرا دور آئے گا وہ لمٹڈ نہیں ہوگا، وہ بدی ہوگا دونوں کے لیے. جو ٹیسٹ میں پورے اترے ان کے لیے بھی ابدی ہوگا، جو ٹیسٹ میں پورے نہ اترے ان کے لیے بھی ابدی ہوگا. تو یہ بہت ہی زیادہ سخت وارننگ ہے. میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلیفون آیا، وہ یعنی وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کا اسلام جو ہے ان کا خود ساختہ ہے، یعنی وہ نہیں ہے جو قرآن سنت میں، وہ خود سے انہوں نے اسلام کا ایڈیشن تیار کیا. تو میں نے ان سے بس نہیں کی، میں نے کہا کہ قرآن کو آپ جس معنی مانیں، لیکن یہ تو ہے قرآن میں کہ ہم ایٹرنٹی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایٹرنٹی کو فیس کرنے والے ہیں بہت جلد. اس کو سوچ کر آپ بہت زیادہ آپ کو سیریس ہو جانا چاہیے. آپ ایٹرنٹی کو کیسے فیس کریں گے کہ ایٹرنٹی کا کیسا سامنا کریں گے؟ اس لیے قرآن سنت کی طرف بولنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے. اگر آپ خود ساختہ متق کو لکھائیں تو آپ انکار کرنے والے بن جائیں گے، قرآن کا نام لے کر لیکن انکار کرنے والے بن جائیں گے. تو ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ آگے مجھے ایٹرنٹی کا سامنا کرنا ہے، ایٹرنیٹی کا، ابدیت کا. یہ بہت ہی سیریس بات ہے.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
اے بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، یاد کرو اس نعمت کو جو تمہارے لیے کیا میں نے، اور اپنے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے لیے اپنے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو. یہاں پر خطاب بیسیکلی یہود سے، یہود جو تھے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو بنی اسرائیل کو یعنی یہود کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی، وہ نعمت کیا تھی؟ نعمت ہدایت. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اس کے لیے کہ وہ اللہ کی ہدایت پہ کھڑے ہوں اور دنیا کو بتائیں، یعنی خود اس پہ عمل کرا، دنیا کو بتائیں کہ وہ اللہ کی ہدایت کیا ہے جو وہاں اللہ کی طرف سے ایکسپٹ کی جائے گی. تو اس کو یاد دلاتے ہوئے کہا گیا کہ تم اگر جو عہد تم سے لیا گیا ہے، قرآن میں دوسرے مقام پر یہ موجود ہے کہ اللہ نے اسے عہد لیا کہ تمہیں اس پر قائم رہنا ہے اور اس کو لوگوں کو بتانا ہے، تو تم کو ڈرنا چاہیے کہ اگر تم عہد پر قائم نہ رہو تو سخت سزا تم کو دی جائے گی. اس پہ مجھ سے ڈرو، یہ بہت ہی زیادہ بامانا جملہ ہے. یہ کیوں فرمایا کہ صرف مجھ سے ڈرو؟ اس کو اس پر غور کیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی گروہ حق کے راستے ہٹتا ہے تو کسی اور ڈر کی وجہ سے، اللہ کے سوا کسی اور ڈر کی وجہ سے، وہ دوسرا کا ڈر کیا ہے؟ یعنی کبھی اپنی قوم ہوتی ہے، کبھی دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو جن کا گول یہ بن جائے کہ وہ دنیا میں پاپولرٹی حاصل کریں، دنیا میں فائدہ حاصل کریں، دنیا میں بائی حاصل کریں، تو ان کے لیے مشکل رہتا ہے کہ اس کو نظر انداز کر کے وہ اللہ کے راستے پائیں. یہی ہے ڈرنا، اللہ کے راستے سے جب ہٹتا ہے آدمی تو گویا کہ وہ ڈر رہا ہے دوسروں سے، کیونکہ اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا صرف ملنے والا مفاد ہے، مجھے نہیں ملے گا، مطلب میرے جلسے میں بھیڑ نہیں ہوگی، مجھے ان کا ڈونیشن نہیں ملے گا، مجھے ان کی واہ واہ نہیں ملے گی. یہاں ڈرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا. تو جب آدمی کے اندر آخرت کا احساس باقی نہ رہے تو پھر انسان ڈرنے والا بن جاتا ہے. یعنی یہاں ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان کی پسند والی بولی نہ بولوں تو میرے جیسے بھیڑ نہیں کریں گے، مجھے ڈونیشن نہیں دیں گے، مجھ کو عزت کا مقام نہیں دیں گے. یہ ڈر ہے. تو آدمی کو بہت مزہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سے نہ ڈرنا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی انسان سے ڈرنے لگتا ہے. جب بھی ایسا ہو کہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ سے نہیں ڈر رہا آدمی تو گویا کہ انسان سے ڈر رہا ہے. اللہ سے نہ ڈرنا تب ہوتا ہے جب کوئی انسان سے ڈرنے والا بن جاتا ہے. وہ کہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، بہت ہی رسک کی معاملہ ہے. یہ یہود سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کے جو تمہارے پاس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کنفرم کر رہا ہے تمہاری امت ہونے کی، اس بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں ہے کہ جو پیشگوئی اس سے پہلے ان کتابوں کی گئی تھی، تمہارے پاس آئی تھی، ان پیشگوئیوں کے تصدیق کرنے والا ان پیشگوئیوں کے مطابق ہے. ابھی بھی بائبل میں وہ پیشگوئیاں موجود ہیں جو رسول پر صادق آتی ہیں. تو تمہاری کتابوں میں پیشگی طرف پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ بعد کو ایک اور نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا, تو تمہیں اس کی تصدیق کرنا ہوگا, تو اسے ایمان لانا ہوگا. تو ایسا مت کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے تم خود اپنی کتاب میں لکھی ہوئی بات کے خلاف جاؤ, اس کے نتیجے میں بہت سخت پکڑ تمہاری ہوگی.
ولا تکونوا اول کافرین,
اور تم نہ بنو پہلا انکار کرنے والے. اس کا مطلب کیا پہلا انکار کرنے والے؟ تو کا کہ تم کو تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر تصدیق کرنا چاہیے تھا, یہ تو وہی پیغمبر ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا, تو تم کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر تم کو تصدیق کرنی چاہیے, اس کی ایمان لانا چاہیے. تو تم اگر انکار کرو تو تمہارا انکار بہت سخت ہوگا, کہ جن کو پیشگی طور پر بتا دیا گیا تھا وہی منکر بن جاؤ, وہی منکر بن جائے تو ظاہر سخت پکڑ ہوگی ان کی.
ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا,
اس کا لفظ ترجمہ یہ ہے کہ میری آیات سے چھوٹی چیز مت خریدو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خرید فروخت کی زبان میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دنیا کے مفاد کو لینے کے لیے تم منکر بن جاؤ, یہ تمہاری پاپولرٹی ختم ہو جائے گی, تم کو جو ملا ہوا ہے اپنی قوم کا سپورٹ وہ باقی نہیں رہے گا, کیونکہ آج تو رسول اللہ ایک اسٹیبلشڈ نبی کی حیثیت رکھتے ہیں, اس وقت آپ کی حیثیت اسٹیبلشڈ نبی نہیں تھی, اس وقت اسٹیبلشڈ پوزیشن تھی یہود کی. تو کیا اسٹیبلشڈ امت کو نان اسٹیبلشڈ امت پر ایمان لانا تھا؟ اسٹیبلشڈ نبی کو ماننے والوں کو نان اسٹیبلشڈ نبی کو ماننا تھا, بہت سخت معاملہ تھا. تو کیونکہ ان کے جو محمد تھے ان کے لوگ تھے جو مدت سے مانتے چلے آئے تھے, موسیٰ نبی تھے, موسیٰ پر کتاب آئی, مانتے چلے آئے تھے, تو جو لوگ اس میں کنڈیشن ہو گئے ہیں وہ کہیں گے کہ کیسی بات ہے, نبی تو موسیٰ تھے, تو وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے, ان سے تم کو مفاد مل رہا وہ نہیں ملے گا. اسے کہا گیا کہ اس دنیا کے مفاد کی خاطر یہ سودا مت کرو کہ محمد کا انکار کر دو. یہاں خرید خرید کے معنی یہی, اور صرف مجھ سے ڈرو, لوگوں سے مت ڈرو کہ لوگ تمہاری تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے, لوگوں سے جو سپورٹ تم ملا ہوا وہ نہیں ملے گا, لوگوں سے جو فائدے تم کو حاصل ہیں وہ فائدے نہیں دیں گے وہ لوگ. اس کا اندیشہ مت کرو, اندیشہ کرو صرف اس بات کا کہ تم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس کا اندیشہ کرو, اس کا اندیشہ مت کرو.
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ,
یعنی حق اور باطل میں شبہ نہ ڈالو اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. ایسے موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات بولتے ہیں جو شبہ ڈالنے والی, ڈاؤٹ کریٹ کرنے والی, جب آدمی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو شبہ ڈالتا ہے وہ. کسی بات کو کاٹنے کے لیے کھلی کھلی دلیل نہ ہو تو آدمی شبہ ڈالتا ہے, تاکہ لوگ شبہ پڑھ کر اس مشن کا ساتھ چھوڑ دیں. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, بہت زیادہ خطرناک بات ہے. یہ ایسا کیا انہوں نے مدینے میں کہ تاکہ اپنے جو لوگ تھے ان کی, جو امت یہود تھی, وہ ان کا ساتھ نہ چھوڑے, کیونکہ اگر یہ صاف صاف تصدیق کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ساتھ چھوڑ دیتے. تو سیدھا سیدھا انکار کرنے کے بجائے شبہ ڈال دیتے. یہ بہت ہی خطرناک پوزیشن ہے, کیونکہ آدمی سیدھے انکار نہ کرے لیکن شبہ ڈالے تب بھی وہ انکار کا مجرم بنے گا اللہ کا. دیکھیے اس کا مطلب نہیں کہ اس دوران جو یہود تھے سب کے سب منکر بن گئے. یہود میں ایسے بھی لوگ تھے جو متراشی تھے, جو سچائی کو پانا چاہتے تھے, وہ رسول اللہ پر ایمان لائے, جیسے عبداللہ بن سلام وہ پیدا ہوئے تھے یہودی فیملی میں لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا. اور بعد کو بھی یعنی مدینے کے دور کے بعد بھی بہت سے لوگ جو یہودی فیملی میں پیدا ہوئے وہ اسلام قبول کرتے رہے, جسے وہ اسد صاحب جنہوں نے تفسیر لکھی ہے, مریم جمیلہ جنہوں نے اسلام کو بولیا اور کتابیں لکھی. تو مدینے کے دور سے لے کر بعد کے دور تک ایسے بہت سے یہودی پیدا ہوئے جو جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو ایسا نہیں کہ ساری امت یہود منکر ہو گئی تھی, لیکن چونکہ میجارٹی ایسی ہوئی تھی اس لیے اس انداز میں خطاب کیا. تو ایک ہے سیدھے سے انکار کرنے والے, دوسرے وہ جو ڈاؤٹ کریٹ کریں, ایسی باتیں کہیں جس سے شبہ پیدا ہو بھائی یہ لوگ صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو عام لوگ تحقیق نہیں کرتے, وہ شبہ کو اہمیت دے دیتے ہیں اور اس کی بنا پر وہ ساتھ نہیں دیتے سچائی کا. تو شبہ ڈالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو وہ یہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ سے حق حق کے معاملے میں شبہ نہ ڈالنا, شبہ نہ ڈالو, بہت بڑا گناہ ہے.
وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ,
اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. ان کے ہاں بھی نماز تھی اور زکات تھی, یہ ایسا نہیں کہ اسلام ہی میں نماز زکات تھی, ان کیا بھی تھی. تو یہاں مطلب یہ ہے, اب بہت سے لوگ نماز ادا بھی کرتے تھے, تو نماز کے اسپرٹ کے ساتھ نماز پڑھو, زکات کے اسپرٹ کے ساتھ زکات ادا کرو. ان کے ہاں اس وقت جو چیز رہ گئی تھی وہ نماز کا زکات کا فارم تھا, اسپرٹ نہیں تھی. تو یہاں ان کو ان کی ایک اور کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا, تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے دین پر بھی تم نہیں ہو, کیونکہ تم نے فارم کو پکڑ رکھا ہے. تم صحیح معنوں میں اپنے دین پر نہیں ہو, کیونکہ اسپرٹ غائب ہے اور فارم کو لیے ہوئے ہو. تو تم ایک طرف یہ غلطی کر رہے ہو کہ اسپرٹ کو چھوڑ کر کے ایک فارم کو لے لیا تم نے جو کہ اللہ کا قبول ہونے والا نہیں, اور دوسری طرف تم نے آخر نبی کے کیس کو سمجھنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا اس ٹیسٹ میں تم پڑھنے اترے. تو تم کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ تمہارا جرم ڈبل ہو جائے گا اللہ کے نزدیک. اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رک کرو. یہاں راکعین سے مراد ہے آل ایمان, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے. تو تمہارے یہاں بھی رکو سے مراد ہے نماز عبادت, کہ تم یہ جو دین ہے جس میں نماز ہے اور روزہ ہے یہ تمہارے اپنے ہی دین کا ریوائول ہے, دوسرے کا ریوائول ہے. تو اپنے جو آل ایمان ہے تم ان کے ساتھ اس دین میں شامل ہو جاؤ. کیا تم حکم دیتے ہو دوسروں کو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں جو یہود تھے ان کو وہ تورات سناتے تھے اور تورات کی باتوں کی یادانی کراتے تھے. تو اس حالت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بارے میں جو تورات کی تعلیم ہے اس کو تم بھولے ہوئے ہو. یہ تمہارے اپنے بارے میں تورات یہ کہہ رہی ہے کہ تم کو نئے نبی کو ماننا ہوگا, تو اس کی تصدیق کرنی ہوگی, اس کو ساتھ دینا ہوگا. یہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی جب آئے تو اس کو تمہیں ساتھ دینا ہے, نبی جب آئے تو تمہیں اس کا انکار کرنے والا نہیں بننا ہے. تو تم دوسروں کو تو یہ کہتے ہو کہ موسیٰ کے دین پر ہمیں چلنا ہے, موسیٰ کے کتاب کو ہمیں فالو کرنا ہے, لیکن دوسرا جو پہلو جو تم سے خطاب کرتا ہے کہ محمد جب آئے آخری کتاب لے کر تمہیں ان کا ساتھ دینا ہوگا, اس کو تم بھولے ہوئے ہو.
وانتم تتلون الکتاب,
اور تم پڑھتے ہو کتاب, یعنی جو کتاب تم پڑھتے ہو یعنی تورات, اس میں لکھا ہوا ہے, لیکن اس کا مطلب بدل کر بتاتے ہو, اس کا مطلب بدل کر بتاتے ہو. افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں, کیا تم عقل کو استعمال نہیں کرتے. اس لیے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی شخص سچائی کا انکار کرتا ہے تو عقل کے خلاف چلتا ہے وہ, کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ عقل کے مطابق ہوتی. تو سچائی کا ساتھ نہ دینا, سچائی میں شفا ڈالنا, یہ سب کیا ہوتا ہے, عقل کے خلاف چلنا ہوتا ہے. تو جب آدمی عقل کے خلاف چلے تو اپنا خود ہی گواہ بن گیا, کیونکہ جو کانسٹنس اس کو بول رہا ہوگا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, مفاد کی خاطر وہ بولے گا کچھ, لیکن اس کا اپنا ضمیر جو ہے جو کانسٹنس اندر سے کہہ رہا ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو, اس کے طرف اشارہ کیا گیا. اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے.
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ,
اور وہ بھاری ہے لیکن ڈرنے والوں کے لیے. یہاں پر دیکھیے جو ذکر ہے صبر کا اور نماز کا, وہ اسپرٹ کے اعتبار سے, اسپرٹ کے اعتبار سے, یعنی تم جو تعلیمات تورات کی جو تم جانتے ہو, جو پڑھتے رہتے ہو, اس کو لفظی طور پر دہراتے ہو تم. اگر تم اس کی اسپرٹ کے اعتبار سے اپناؤ تو تم خود محسوس کرو گے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم نئے نبی کو مانو, موسیٰ کے بعد جو نبی آیا اس کو مانو. لیکن تم نے ترجیح دے رکھی ہے مفاد پر, سچائی کو نہیں, اس لیے اس کو منکر بن گئے ہو. الذین
یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون,
وہ لوگ جو کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں, جو اس بات کا دھیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں.
وانہم الیہ راجعون,
اور بلا شبہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ آیت جو ہے بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کے سامنے جو اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے کہ موت کے بعد آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, موت کے بعد آدمی حشر کے میدان میں اس کو جواب دینا ہوگا زندگی کے بارے میں, یوم یقوم الناس رب العالمین کا معاملہ. تو جب بھی آدمی سچائی سے ہٹے تو اس کے سبب یہ ہوتا ہے کہ آخرت کا مواخذہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا تصور میں زندہ حال محفوظ نہیں رہتا. زندہ حالت میں اگر آدمی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ زندہ ہو تو کبھی سچائی سے نہ ہٹے.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیہم,
اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں تم کو دیا تھا, اور اللہ نے تم کو فضیلت دی آل عالم پر. یہ نعمت تھی اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کی طرف سے تم کو یہ نعمت دی گئی, یہ تحفہ دیا گیا کہ تم کو اہل عالم کا فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے. یہ فضیلت کے معنی کیا ہے؟ فضیلت کے معنی سپیریٹی کے نہیں ہے کہ تم کو سپیریئر بنا دیا, برتر بنا دیا, یا اردو جو کہتے افسر بنا دیا, ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ نے اپنے ایک کام کی ذمہ داری تم کو سونپی. یہ کام کے اللہ کے جو ہدایت پیغمبر ذریعہ آئی ہے اس کو تم سمجھو, خود فالو کرو اور اہل عالم تک اس کو پہنچاؤ. یہ حکم ابھی تورات میں موجود ہے, ابھی بھی موجود ہے. وہ یہ ہے تورات میں کہ تم کو وٹنس بننا اللہ کا, اللہ کے لیے وٹنس, وٹنس مانے گواہ. تو اللہ نے تم کو اپنا وٹنس بنایا کہ بہت بڑی چیز تھی تمہاری, تو تم اسے بھلا دیا. دیکھیں یہود نے اس کو بذائے نہیں بلایا تھا. یہود کہاں یہ تصور آ گیا کہ ہم سپیریئر لوگ ہیں, ہم اسپیشل لوگ ہیں. چنانچہ اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں, جوئش سپرامیسز, یہودی برتری. تو جس چیز کو اللہ نے دیا تھا ان کو ذمہ داری کے طور پر, یعنی اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا تھا, یہ ذمہ داری کا معاملہ تھا, لیکن اس کو لے لیا انہوں نے برتری کے معاملے. تو ان کے ہاں باقاعدہ نظریہ بنا کہ یہودی سپیریئر ہے دوسروں سے, اور یہی اب مسلمان میں آ گیا کہ سمجھتے کہ ہم سپیریئر ہیں, ہم تو خیر امت ہیں. تو جو یہود بنایا تھا وہی مسلمان آ گیا کہ ذمہ داری کو لے لیا انہوں نے برتری کے معنی میں, افضلیت کے معاملے میں. یہود نے بھی یہی کیا تھا کہ جو چیز ذمہ داری کے طور پر دی گئی تھی اس کو انہوں نے افضلیت کے معنی میں لے لیا. اب یہ مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ جو چیز دی گئی تھی ان کو ذمہ داری کے اعتبار سے اس کو انہوں نے افضلیت کے معنی میں لے لیا. یعنی دعوت کا جو اصل جو تھا معاملہ دعوت, اس کو تو کرتے نہیں ہیں اور افضل بنائے ہوئے اپنے آپ کو, یعنی اپنے آپ کو یہ بنا ہوئے کہ ہم خیر لوموں میں, یہ خوب اس کو چرچا کرتے ہیں. لیکن یہ جو ذمہ داری ہے کہ دنیا میں دعوت اللہ کام کیا جائے, اہل عالم کے سامنے جو خدا کی سچائی ہے اس کو پہنچایا جائے, اس کو بھولے گئے. تو یہاں پر فضل کا لفظ اس معنی میں نہیں کہ تم کو فضیلت دی گئی, بزرگی دی گئی, یا ذمہ داری کے معنی میں. یہ ذمہ داری بلا شبہ ایک اللہ کا ایک عطیہ ہے, لیکن ہے تو وہ ذمہ داری. تو یہ جو فرمایا کہ اللہ نے تم کو صرف فضیلت دی, یہ معنی کہ ایک ذمہ داری کے مقام پر کھڑا کیا, اس ذمہ داری میں پورے اترو تو بہت بڑا تمہارا انعام ہے, اور پورے نہ اترو تو پھر اتنی بڑی سزا بھی ہے. اس دن سے ڈرو جب ایک آدمی دوسرے کے کام نہیں آئے گا, کہ بہت ہولناک دن ہوگا کہ جو پیش آنے والا ہے اس دن کوئی کسی کام نہیں آئے گا. دیکھیے یہ لفظ بہت پامانا ہے یہاں پر, کہ دنیا میں آدمی جب انکار کرتا ہے اس بھروسے پر میرے پاس بھیڑ ہے, میرے پاس عوام ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, تو ایک بھروسہ اس کو ہوتا ہے, اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس بیس ہے, تمہارے پاس ادارے ہیں, تمہارے پاس بھیڑ ہے, تمہارے پاس مقامات ہیں, اس پر تم جھوٹا اعتماد تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے اور تم انکار کر رہے ہو سچائی کا. لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب کہ سب ختم ہو جائے گا, جب ہرش کے بازار میں سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو تم بھی وہاں سب کچھ ہے, موت تمہاری افضلیت نہیں تمہارا ساتھ دے گی. تو اس دن کو سوچو,
ولا يقبل منها شفاعت،
ادھر کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. شفاعت کا مطلب ریکمنڈیشن، ریکمنڈیشن. کوئی وہاں پر تھوڑا شفاعت کرے تو وہ اللہ کا نہیں مانا جائے گا. دنیا میں تو ریکمنڈیشن چلتا ہے لیکن مانے نہیں چلے گا.
ولا يؤخذ منها عدل،
اور کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا. یعنی وہاں ایسا نہیں کہ دنیا میں دیکھ کر کام چل جاتا ہے، تو وہاں دیکھ کر کام نہیں چلے گا. وہاں صرف آدمی کا عمل اس کا ساتھ دے گا.
ولا هم ينصرون،
اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. دنیا میں کوئی دور کا آ سکتا ہے آپ کو مدد کرنے کے لیے، ارے بھائی میرے دوست ہیں، میرے رشتے دار ہیں، تو وہاں ایسا کوئی نہیں ہوگا. کوئی مدد کرنے کے لیے دور کرنے آئے گا.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ،
اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو نجات دی، تم کو بچایا آل فرعون سے.
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ،
عذاب کا آنے آخرت کا عذاب نہیں ہے، یہ تم کو سخت حالات میں ڈالے ہوئے تھے، تم کو سخت مصیبت میں ڈالی ہوئی تھی. ہم عذاب بمانے مصیبت ہے.
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ،
تمہارے مردوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے.
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ،
اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. دیکھیں یہ جو آیت ہے، بظاہر تو ایک بہت ہی جنرل انداز میں ہے، ایک ایسا نہیں کہ ہر ہر مرد کو مار ڈالتے تھے، وہ ایسا نہیں ہے. یعنی کچھ مردوں کو جن کو سمجھتے تھے کہ وہ پرومیزنگ ہے، مردوں سے مطلب بچے، تو اس کو کچھ ایسے کیے تھے قصے انہوں نے کہ مار ڈالا تھا ان کو. لیکن یہ جنرل انداز میں کہا گیا ہے، جنرلائزڈ وے میں، اس برائی کی شناخت کے لیے کتنا برا کام تھا جو فرعون کر رہا تھا. تو ایسا نہیں کہ فرعون ایک طرف سے سب کو مار ڈالتا تھا مردوں کو، اگر ایسا کرتا تو وہاں بنی اسماعیل کو وجود نہ ہوتا، بنی اسماعیل ختم ہو چکے ہوتے. تو یہ بات عربوں کے بارے میں بھی یہ بات ہے قرآن مجید میں کہ وہ ادھر بہو تھا تو سوئلت، زمین میں گاڑنے والی جو ہے اسے پوچھا جائے گا. تو یہ کتابوں میں ایسا لکھ رہا تھا جیسے کہ عرب جو تھے وہ لڑکیوں کو زندہ گاڑ دے رہے تھے، یہ ایسا صحیح نہیں ہے. کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے، کچھ واقعات، لیکن جنرل انداز میں بات کہی گئی ہے تو وہ شناخت کے لیے، ایسا نہیں کہ ساری لڑکیوں گاڑ ڈال دیتے. کتنا برا کام تھا اس کو بتانے کے لیے اس کو جنرل انداز میں بتایا گیا. اگر عرب کہاں عام رواج ہوتا لڑکیوں کو گاڑنے کا، تو عربوں کی نسل ختم ہو جاتی، پھر نسل کا ان کی باقی رہتی. یہ معاملہ وہاں بھی ہوا، مصر میں بھی، کہ فرعون ایک ایک شخص پر ہی مار ڈالتا تھا، کچھ لوگوں کو اس نے مارا تھا. یہ یعنی عرب کے حالات اور مصر کا حالات دونوں کو سمجھنے کے لیے یہ نقطہ بہت زیادہ ضروری ہے.
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ،
اب یہاں پر ذکر ہے اس کا کہ کس طرح نجات دی، اور جب ہم نے پھاڑ ڈالا تمہارے لیے سمندر کو،
فَأَنْجَيْنَاكُمْ،
اور تم کو بچایا.
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ،
اور آلِ فِرْعَوْنَ کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. یہ جو دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے ہاں گئے توحید کی دعوت لے کر، تو غصہ ہو گیا، اور پھر ایک لمبا قصہ ہے جو قرآن میں آپ دوسرے مقام پر دیکھ سکتے ہیں. تو آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو ختم کرنا ہے. یعنی بنی اسرائیل جو ادوانے کے یہود تھے، تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے خلاف بہت سخت کارروائی کرنے والے ہیں یہ لوگ، تو تم خاموشی سے چھوڑ کے چلے جاؤ. تو اپنی بستیوں کو رات کے وقت خاموشی سے چھوڑ کے وہ نکلے. تو جب فرعون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل نکل گئے، تو پیچھا کیا اس نے، تو پیچھا کرتے ہوئے وہ آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ سمندر کا لفظ آیا ہے تو اس سمندر میں وہ نہیں ہوتا واقعہ, بلکہ جو کہتے ہیں ریڈ سی کا ہارڈ میں ہوا تھی وہ. تو جب وہاں پہنچا فرعون تو وہ اس ہارڈ میں داخل ہو چکے تھے بنی اسرائیل, تو اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہ بھی داخل ہو گیا. تو بنی اسرائیل تو پار ہو گئے اللہ کے خوشی مدد سے, لیکن فرعون اس کا لشکر جو ہے جب وہاں پہنچا تو پانی ادھر سے بھی آ گیا ادھر سے بھی آ گیا, ڈوب کو مر گئے اس سب لوگ. تو یہ آنکھوں سے دیکھا, اس زمانے کے یہود تھے بنی اسرائیل, اپنے آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہ کس طرح ہم کو بچا لیا اور کس طرح فرعون کو اس کو غرق کر دیا. تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں سبق ہے. تو آج اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے اتوار کو دوسرا حصہ کا درس ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.